الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. حضرت شبلي رحمة الله عليه كان واقعة یہ وہ دور ہے جب مسلمانوں میں عباسی حضرات وقت کے بادشاہ تھے، مسلمانوں کی حکومت اس وقت پوری دنیا کے زیادہ حصے پر پھیلی ہوئی تھی، بادشاہ کو یہ اطلاع ملی کہ یہ مختلف علاقوں کے گورنر ہیں، ان میں سے بعض اچھا کام کر رہے ہیں اور بعض اچھا کام نہیں کر رہے ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ سب کو ایک دفعہ مرکز میں بلایا جائے، جو اچھا کام کرنے والے ہیں ان کو اپریشیٹ کر دیا جائے، تو جو اچھا کام نہیں کر رہے وہ خود بخود سمجھ لیں گے، اصلاح ہو جائے گی. بادشاہ نے اس کو پسند کیا، چنانچہ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی. اس زمانے میں سفر کرنا بھی کافی دشوار کام ہوتا تھا. فرض کرو اگر 2000 میل کا سفر ہے تو گھوڑے اور اونٹوں پر ہوتا تھا، روزانہ کے 20 سے 30 میل طے ہوتے تھے. اب اگر 2000 میل کا سفر ہے اور 20 میل روزانہ کے طے ہو رہے ہیں تو پھر سوچیے کتنے دن لگ جائیں گے، کئی مہینے ایک طرف کے سفر میں لگتے ہیں اور کئی مہینے واپسی کے سفر میں. تو یہ مستقل ایک سال کا سفر بن جاتا تھا، لہذا جو گورنر حضرات تھے وہ اپنے گھروں سے نکلے، ان کے ساتھ ان کی بیویاں بچے، پھر اتنا سفر جب راستے میں گزارنا ہے مہینوں تو اس کے لیے نان نفقہ بھی چاہیے، تو کچھ سواریوں کے اوپر گندم ہوتی اور کچھ سواریوں کے اوپر کھانے کی سبزیات ہوتی ہیں، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، پھر ان کو حفاظت کے لیے بندے بھی چاہیے ہوتے تھے، اس لیے کہ گزرنا ہوتا تھا تو جنگلوں اور بیابانوں میں سے، تو کوئی بندہ اٹیک بھی کر سکتا ہے، جان کا بھی خطرہ، مال کا بھی خطرہ، عزت آبرو کا بھی خطرہ. تو نتیجہ کیا نکلتا کہ ایک لمبا چوڑا قافلہ بن جاتا، سینکڑوں آدمی اس سفر میں شریک ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو سیکورٹی گارڈ تھے وہ پیدل آگے چلتے اور دیکھتے جاتے کہ جھاڑیوں میں درختوں میں کوئی دشمن تو نہیں ہے، کچھ اونٹوں پہ سوار ہو کے آگے ہوتے، ان کے بعد پھر گورنر صاحب کی سواری ہوتی، پھر ان کے پیچھے ان کے خاندان والوں کی سواریاں ہوتی، پھر ان کے پیچھے جن سواریوں پہ ساز و سامان نان نفقہ وہ سب ان پہ ہوتی، پھر آخر پہ وہ سیکیورٹی والے دوبارہ پھر کچھ ہوتے. اس طرح چلتے چلتے یہ سارے قافلے کے لوگ بالآخر مرکز میں پہنچے. بادشاہ کے محل کے قریب ایک بہت کھلی جگہ تھی، بہت کھلی جگہ تھی. بادشاہ نے کہا کہ بھئی جو لوگ آتے رہے وہ یہاں اپنے خیمے لگاتے رہے. اب ایک ایک گورنر کے کئی کئی خیمے، پھر مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف ان کے لباس، کہیں نیلا پسند تو کہیں پیلا پسند، وہ تو جی عجیب گلشن سج گیا، پوری جگہ یوں محسوس ہو کہ جیسے باغ بن گیا، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ خیر بادشاہ نے مقررہ وقت پر ان سب گورنر حضرات کو بلایا اور ان میں سے جو بھی اچھا کام کرنے والے تھے ان کو ویل ڈن کہا، اپریشیٹ کیا، انکریج کیا۔ دوسروں کو بھی احساس ہوا کہ یار ہم نے بھی اچھا کام کیا ہوتا تو ہماری بھی آج تعریفیں ہوتی، تو انہوں نے بھی کہا نہیں جی ہم آئندہ جو ہے کوئی ظلم نہیں کریں گے، کوئی ناانصافی نہیں کریں گے، کوئی اونچ نیچ کا معاملہ نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے اس خوشی میں ان سب کو ایک پوشاک تحفے کے طور پر، پوشاک گاؤن کو کہتے ہیں جیسے علماء آپ پہن لیتے ہیں چوغا، اس زمانے میں اس کو خلعت کہتے تھے، اور یہ خلعت بہت بڑا انعام ہوتا تھا کسی کے لیے۔ کسی بندے کو اگر بادشاہ خلعت دے دیتا تو وہ بادشاہ کا مقرب سمجھا جاتا تھا، وہ بادشاہ کی محفل میں جانے کا گرین کارڈ ہوتا تھا، جب چاہو وہ خلعت پہنو، اب دربان آپ کو روک نہیں سکتا، آپ جب چاہیں دربار میں جا سکتے۔ اور واقعی انعاموں میں سے سب سے بڑا انعام قرب ہوتا ہے، اس سے بڑا انعام تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنا تھا، فرعون نے کہا کہ جناب مقابلہ کرو موسیٰ علیہ السلام کا، تو آگے سے جادوگروں نے پوچھا کہ جی اگر ہم مقابلہ جیت گئے تو ہمیں ملے گا کیا، بدلہ کیا ملے گا؟ تو فرعون نے جواب دیا انکم اذل من المقربین، کہ جیت جانے کا تمہیں بدلہ یہ ملے گا کہ تم میرے مقرب بن جاؤ گے۔ تو قرب سب سے بڑا بدلہ، اس لیے جنت مل جانا اتنا بڑا انعام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا مقرب بنا لے یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ خیر سب لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں بھائی خلعت مل گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا بھائی اس خوشی میں کہ آپ سب کو خلعت ملی، کل آپ سب کی دوبارہ دعوت ہے، چنانچہ لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ اب اگلے دن وہ دعوت میں گئے، پھر بادشاہ کی دعوت تھی، کیا پرتکلف دعوت ہوگی۔ دعوت کے بعد محفل لگی، اس محفل میں باتیں ہونے لگ گئیں، کبھی کسی عنوان پہ کبھی کسی عنوان پہ، سب خوش تھے، خوش گپیوں کی محفل تھی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک گورنر ان میں سے ایسا تھا کہ جس کو چھینک آنے لگی۔ یہ جو چھینک آتی ہے نا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، اور اس کو بندہ جتنا دبانا چاہے یہ اتنا زیادہ آتی ہے، اور محفل میں اگر آئے تو گو ایک فطری چیز ہے، مگر انسان ذرا ایسے ہی فیل کرتا ہے، کیونکہ اٹینشن جو ہوتی ہے نا وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، ڈسٹربنس فیل ہوتی ہے۔ اب یہ گورنر بڑی کوشش کر رہا ہے کہ میری چھینک دب جائے، جتنا یہ دباتا ہے وہ اتنا آتی ہے، جتنا یہ دباتا ہے اتنا آتی ہے۔ اللہ کی شان کے ایک ہی وقت میں اس کو دو تین چھینکیں آئیں، ہو ساری محفل کا جو رنگ تھا نا وہ ذرا بدل گیا، ہر کسی نے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا جب چھینک آتی ہے تو ساور ہے کہ ناک سے پانی بھی نکل آتا ہے کئی مرتبہ، اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا اب اس زمانے میں ٹیشو پیپر دھوتے نہیں تھے اور سنت رومال ان کے پاس تھا نہیں، تو گورنر صاحب پھنس گئے، ناک میں سے پانی نکل گیا اور پوشاک پہنی ہوئی ہے اور کوئی کپڑا ہے نہیں، اب سر یوں جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اللہ کی شان دیکھو کہ لوگوں نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد سب بادشاہ کو دیکھنے لگے. جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اب بادشاہ کی طرف دیکھنے لگ گئے ہیں، تو انہوں نے اس پوشاک کے کونے سے اس پانی کو صاف کر لیا. جب اس نے صاف کیا تو اس وقت بادشاہ نے عین اس کی طرف دیکھ لیا. بادشاہ کو تو بڑا غصہ ہے، اور میری دی ہوئی پوشاک سے یہ ناک صاف کرتا ہے. بادشاہ تو غصہ ہے، اس نے سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ یہ اتنا ان سویلائز پرسن ہے، ایٹیکیٹس نہیں ہے، اس کو اس کی خلط اس سے واپس لو اور اسے میرے دربار سے دھکا دے دو. اب تک تو محفل خوش گپیوں کی تھی، جب بادشاہ نے یہ غصے میں کہہ دیا نا تو سب سیریس. اب ایک گورنر کو ود ان نو ٹائم خلط اتار کے دھکا دے دیا جائے تو سب ڈر نہیں جاتے، گھبرا جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا. چنانچہ وہ سپاہی آئے، انہوں نے اس کو کھڑا کیا، اس کی خلط اتاری اور اس کو چھٹی اور گڈ جاؤ جی. ساری چپ ہیں. وزیر با تدبیر تھا، اس نے دیکھا کہ بھائی محفل بہت ہی سنجیدہ ہو گئی ہے، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نا محفل برخاست کر دی. بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ محفل برخاست کی جاتی، لوگ اپنے آپ گھروں سے چلے گئے. اب پیچھے بادشاہ رہ گیا اور وزیر رہ گیا. بادشاہ اور وزیر جب رہ گئے تو اب بادشاہ سوچ رہا تھا وزیر پہ بات کرے، اور وزیر سوچ رہا تھا کہ بادشاہ پہ بات کرے. سمون ہیز ٹو ٹیک دی انیشیٹو، آف کال سمون ہیز ٹو بریک دی آئس. اسی دوران دربان آ گیا جو گیٹ پہ ڈیوٹی تھی جس کی. اس نے آ کے کہا کہ بادشاہ سلامت، نہاوند کے علاقے کا گورنر آپ کو ملنا چاہتا ہے. بادشاہ نے کہا اجازت ہے. اب وہ گورنر صاحب آئے اور کہنے لگے بادشاہ سلامت، میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بندے کو جو چھینک آتی ہے اس کے اختیار میں ہوتی ہے یا بلا اختیار آتی ہے؟ بادشاہ جی سمجھ گیا کہ آخر کار یہ میرے اوپر اصرار کر رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا تمہارے اس سوال سے محاسبے کی بو آتی ہے، ایسی باتیں نہیں کیا کرتے. اس نے نیکسٹ کوشچن کیا کہ بادشاہ سلامت، اگر کسی سے ایسی غلطی ہو جائے تو یہی سزا ضروری کہ بھرے دربار میں خلعت اتار کے اس کو دھکا دے دیں، یا کوئی کم سزا بھی ہو سکتی تھی؟ او اب تو بادشاہ پھر آگے بولا، اچھا تو مجھ سے پوچھنے والے کون ہو؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، زیادہ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات مجھے آج سمجھ آ گئی، آپ نے کسی بندے کو خلعت پہنائی، اس بندے نے اس خلعت کی بے قدری کی، آپ نے بھرے دربار میں اس کو ذلیل کر کے رسوا کر کے باہر نکال دیا، تو میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسانیت کی خلعت پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے. اگر میں نے اس دنیا میں رہ کر اس انسانیت کی خلعت کی قدر نہ کی تو کہیں اللہ تعالیٰ روز محشر سب کے سامنے مجھے رسوا کر کے دربار سے دھکا دے. میں پہلے اس خلط کی قدر کروں گا، میں اب تک بھولا رہا، اب مجھے بات سمجھ جائے، سب دھوکا ہے. اس نے اپنی خلط اتاری خود ہی، کہتے بادشاہ سلامت ये पढ़ा है, गुड बाय, बाहर निकल गया। अब ये कोई छोटा स्टेप तो नहीं था कि एक आदमी गवर्नरी को लात मार के बाहर चला जाए, बिग स्टेप। खैर उसने जाके अपने घर वालों को कहा कि जी तुम तो जाओ घर और मैं कहीं जा रहा हूं, आऊंगा फिर कभी। उस जमाने में एक बुजुर्ग थे हजरत सिराज रहमतुल्लाह अलैह, ये उनके पास गए और उनको जाकर कहने लगे कि मैंने सुना है कि आपके पास मारफत का नूर है, मुझे उसे हासिल करना है जैसे भी हो। उनका ठीक है, रहो यहाँ, रहो यहाँ। अब जब ये दो चार दिन रहे तो तबीयत में इनके तेजी थी, आखिर गवर्नर रहे थे, शरूर बंदा था। तो सिराज रहमतुल्लाह अलैह ने फिगर आउट कर लिया कि इस बंदे को तरबियत देना और पास रखना बड़ा मुश्किल। उसने बुला के कहा कि देखो भाई, बगदाद में जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग हैं, ये निस्बत तुम्हें वहां से मिलेगी, उधर से ले जाओ। अगला दरवाजा दिखा दिया। ये चूंकि बड़े पक्के जज्बे और अहद के साथ गए थे तो ये वहां से बगदाद पहुंच गए। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे तो उन्हें कहने लगे कि हजरत मैंने सुना है आपके पास एक नेमत है, हासिल करने के लिए आया हूँ, चाहे तो मेहनत करवा लें और चाहे तो वैसे अता कर दें। ओ, जब इसने ये बात कही ना, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाने लगे कि अगर तुमसे मेहनत करवाएं तो तुम करने के काबिल नहीं, तुमसे मेहनत करवाएं तो तुम करने के काबिल नहीं, और वैसे दें तो तुम उसकी नाकदरी करोगे। तो हजरत फिर क्या किया जाए, मान लगे यहाँ कुछ वक्त गुजारो जरा, रहने लग गए। हजरत ने पूछा कि तुम काम क्या करते थे। हजरत मैं एक इलाके का गवर्नर था। अच्छा, तुम ऐसा करो कि दुकान बना लो शहर में दंधक की, शाम को यहाँ आ जाया करना। कहाँ गवर्नर और कहाँ शहर में गंधक की दुकान, ये जो सल्फर होती है ना, ये वैसे ही भू होती है इसमें, और इसको खरीदने वाले भी बहुत ही आम से लोग होते हैं। अब गवर्नर साहब जब दुकानदार बन के बैठे तो करियाने की दुकान आ रहा है एक बंदा, तेरी तो सल्फर ठीक नहीं, तेरा तो रेट ऊंचा है, मैं तो थोड़े पैसे दूंगा, एक झंझट एक मुसीबत। अब इनके लिए ऐसे कस्टमर से डील करना हेल ऑफ जॉब, बड़ा मुश्किल काम था, बड़ी मुसीबत में पड़ गए कि शेख ने किस काम पे लगा दिया। एक साल इन्होंने दुकानदारी की और हजरत को आके कहा कि हजरत वो आज एक साल मुकम्मल हो गया। अच्छा, वक्त गिन रहे थे, वक्त गिन रहे थे, अच्छा एक साल और कर लो। अब जब एक साल और करनी पड़ी तो ये जहन में आ गया कि भाई अब दिन भी नहीं गिनने, बस हुक्म है करना है पूरा। अल्लाह की शान के एक साल और गुजर गया, मगर इसमें इनका जो सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स था ना, वो उसमें से शेख ने निकाल दिया। आइडिया देखें, अंडरलाइन आइडिया क्या था कि इनके अंदर एक सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स था, मैं गवर्नर, तो जब हर बंदे से मिलना पड़ा, बात करनी पूछनी पड़ी, उन दो सालों में वो सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स खत्म। हिकमत देखिए उन बुजुर्गों की। जब दो साल मुकम्मल हो गए तो एक दिन शेख ने बुला के पूछा भी कितना वक्त हो गया हजरत, मैं तो कोई हिसाब ही नहीं रखता। मान लगे दो साल हो गए, जब इन्होंने सुना दो साल हो गए हैं तो ये समझे कि अब शायद मेरी वो जान बख्शी हो जाएगी। शेख के पास एक कशकौल था, प्याला बड़ा, वो उनके हाथ में दिया, कहने लगे जाओ बगदाद शहर के अंदर भीख मांगो। अंदाजा लगाइए कि पहले वक्तों में शेख अपने मुरीदीन की इस्लाह कैसे किया करते, और मुरीदीन कितने मुखलिस थे कि वो इन बातों को बगैर किसी हील हुज्जत के कबूल कर लिया करते। आज तो कहें ना यहाँ से उठ के वहाँ बैठो तो कहते हैं जी वजह क्या है, वो मन के सच्चे थे, वो इस नेमत के कदरदान थे, वो समझते थे कि ये नेमत किसी मेहनत के बाद मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। चुनाचे उन्होंने कशकौल दिया, जाओ फिर जाके करो। अब थोड़ा सा जो है ना थोड़ा वेवरिंग से थे, क्या कह रहे हैं शेख, तो शेख की आवाज़ ज़रा बुलंद हुई, अगर नेमत चाहते हो तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा वरना यहाँ से चले जाओ। अब इन्होंने कशकौल पकड़ा, चले गए शहर। शहर जब गए तो एक जगह चंद नौजवान थे, वो खड़े नजर आए तो इन्होंने जाके कशकौल आगे बढ़ा दिया, अल्लाह के नाम पे कुछ दो। देखा कि इतनी डिसेंट पर्सनैलिटी, चेहरा अच्छा भला, पढ़ा लिखा बंदा नजर आ रहा है, तो वो समझे ये कोई बहुत ही काम चोर बंदा है। लगे शर्म नहीं आती, सेहतमंद हो क्या है तुम्हें, क्यों नहीं काम करते, भीख मांगते हो। उन्होंने तो इस कदर उनकी बेइज्जती की और ये बर्दाश्त, सब कुछ सुन लिया, जवान चुप। शेख का हुक्म है कि भीख मांगो, भीख मांगो। जब उन्होंने खूब लानत मलामत करके छोड़ा, अब आगे गए तो कहीं और कुछ लोग थे, वहां अल्लाह के नाम पे दे दो, उन्होंने भी यही। गरज सारा दिन इनको यही सब कुछ सुनना पड़ा, पूरा दिन इधर से भी झिड़कियां, उधर से भी झिड़कियां, इधर से भी मुंह पे बातें, उधर से भी लानत मलामत, क्योंकि आसान काम होता है। अल्लाह अकबर, हमसे कोई ऊंचे लहजे में बात कर ले तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती, ये जाए कि लानत मलामत करे इस तरह को। और अल्लाह की शान देखिए, ये शेख की दुआ और तवज्जो थी, एक साल तक ये बगदाद में भीख मांगते रहे, एक साल में इनको किसी बंदे ने कुछ न दिया। जब किसी ने कुछ न दिया, अब दूसरा स्टेज जो था ना मखलूक से इनकता अनिल मखलूक का, अब वो दर्जा भी मिल गया। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो वहां खत्म हो गया था, यहां आकर इनकता अनिल मखलूक, क्या कि मखलूक पे बड़ा एतमाद होता है, मेरे बड़े दोस्त हैं, मैं ये काम उसको कह दूंगा, ये काम वो कर देगा, मैं कोई भी बात हुई मेरे लोग आ जाएंगे। वो जो भरोसा था मखलूक पर वो ख़त्म हो गया, दिल में ये बात रही कि दुनिया में मुझे कोई कुछ नहीं दे सकता, अगर कोई देने वाला है तो परवरदिगार। देखो कितनी हिकमत के साथ शेख ने मखलूक का ताल्लुक दिल से निकाला और इनका रुख अपने परवरदिगार की तरफ मोड़ा। वो जो हर वक्त नजर असबाब पर थी ना, वो कट गई और किस तरफ हो गई, मुसब्बिबुल असबाब की तरफ, मेरा दुनिया में कोई नहीं, मैं तेरे सामने झुक रहा हूं खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे। अब दिल में ये बात रासिख हो गई कि अल्लाह के सिवा में وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه। जो जिक्र से, तस्बीहात से, मुराकबों से लोग दर्जे तय करते हैं, वो उनको शेख ने इस अमल से तय करवा दिए। अच्छा, अब 3 साल गुजर चुके, 3 साल जब गुजर गए तो शेख ने एक दिन बुलाया और समझाया कि भाई क्या काम करते थे। जी मैं गवर्नर था। अच्छा, इसका मतलब है कि किसी से ज्यादती की होगी, किसी का हक मारा होगा, किसी को तकलीफ पहुंचाई होगी, ऊंच नीच हुई होगी, गवर्नरी में तो होती है, किसी को इग्नोर किया होगा, किसी को नवाज दिया होगा, जी हजरत होता तो है, तो मैं जाओ लिस्ट बनाओ। हजरत मुझे तो याद नहीं, तो मैं बस बैठना तुम्हारा काम है। अब शेख की दुआ थी, तन्हाई में चले गए और बनाने शुरू कर दी लिस्ट के, मैंने किस किस बंदे को हकूक़ पामाल किए, मेरे ऊपर किसका हक आता है। अल्लाह की शान के सब याद आने लग गया, मैंने फलां के साथ ये किया, फलां के साथ ये किया, एक रील ही चल पड़ी। वो अल्लाह की मदद थी पीछे से। चुनाचे 3 दिन लगे और 3 दिन में एक रजिस्टर बना के ले आए कि हजरत मैंने इतने लोगों का हक देना है ज्यादती के लिए। हजरत ने फरमाया, देखो ये वो नेमत है कि जिसके ऊपर हकूकुल इबाद मौजूद हों उसको ये नेमत नहीं मिला। अब जाओ और इन सब लोगों से माफ़ी मांग के आओ। वापस अपने वतन जाओ और इन सब लोगों से माफ़ी मांग के। अब शुरू में तो ये समझे ना हकीकत को, चल पड़े। चलते चलते जब अपने शहर के करीब पहुंचे ना, अब एहसास हुआ, ओहो मैं इस जगह पर इतने साल गवर्नर रहा और अब उन लोगों को फेस करने जा रहा हूं, वो मेरे साथ क्या करेंगे भाई। तो अब रियलाइज किया कि ये कितना टफ काम था जो शेख ने मेरे जिम्मे लगा दिया। शेख अल्लाह तवक्कुल, पक्के सच्चे लोग थे, अल्लाह तवक्कुल। शहर के अंदर कदम रखा ना, पहले जमाने में शहर की दीवारें बनी होती थी, दरवाजे होते थे, रात को बंद हो जाते थे, दिन को खोल देते। ये जैसे ही अंदर दाखिल हुए ना, तो चंद यंगस्टर का एक ग्रुप जा रहा था, उनमें से किसी ने देखा, नो ये वही गवर्नर नहीं, मुझे मालूम हो गया, वही है। अच्छा, उन्होंने पकड़ लिया, पागल हो गया, दीवाना हो गया। उन्होंने जनाब वो उसका उसकी मट्टी पलीद की जो वो कर सके। कोई कुत्ता खींच रहा है, कोई बाल खींच रहा है, कोई कहता है इसे देखो हो क्या गया, पागल में मजनून हो गया। बहुत तूफान बदतमीजी उन्होंने बर्पा किया। खैर पहुंचे ये पहले बंदे के पास, भाई ये आपका मेरे ऊपर हक आता है, मुझे अल्लाह के ये माफ़ कर दो। कहें हाँ भाई माफ़ करवाने के लिए, मैं नहीं माफ़ करता। पाँव पकड़ रहे हैं, मिन्नत से माजत कर रहे हैं, अल्लाह के लिए माफ़ कर दें, अल्लाह के लिए माफ़ कर दें। किसी ने कहा कि अच्छा मैं तुम्हें सजा दूंगा, ठीक है जो सजा दें मैं बर्दाश्त करूंगा। हर बंदे की मर्जी के मुताबिक सजा बर्दाश्त की। किसी ने कहा मैं तुम्हें लोगों के सामने थप्पड़ लगाऊंगा, किसी ने कहा मैं तुम्हें धूप में खड़ा करूंगा, किसी ने कहा मैं तुम्हें ये करूंगा वो करूंगा, जिसने किसी ने कहा मेरा ये काम करो, जिसने जो कहा उसका वो काम करके उससे माफ़ी मांगते रहे। 3 साल इनको हुकूक माफ करवाने में लगे। 3 साल में इन्होंने हुकूक माफ़ करवाए, जो फौत हो गए थे, जो उनके पीछे थे उनसे वरासत से हक माफ़ करवाए। 3 साल में उस जॉब को इन्होंने बार कंप्लीट किया, मगर इस जॉब में इन्हें डाउन टू अर्थ, जैसे कहते हैं ना एक बंदा बिल्कुल मिट्टी में मिट्टी हो जाता है, मिल जाता है, यूं नफ्स को इन्होंने मिटा दिया अल्लाह के लिए। देखो पहले वक्तों में अल्लाह की तलाश करने वाले कैसे सच्चे लोग होते थे। अब आज हम अपनी हालतों को देखें, अब देखें कि भाई उस ज़माने में क्या लोग अल्लाह की तलाश में कितना मुजाहदा किया था। हम तो अपनी सहूलत से शेख के पास आते हैं, शेख की सहूलत नहीं अपनी सहूलत, दिन हो या रात हो हैं, और आते हैं तो कहते हैं हमें टाइम ना मिला। अच्छा शेख सारे ही बैठे हुए थे इसी काम के लिए, उनका अपना तो कोई काम होता ही नहीं है। हम आए थे जी हमें टाइम ही नहीं मिला, एहसान चढ़ाते हैं, एहसान जतलाते हैं जी हम मिलने आए थे। तो तलब नहीं जो पहले दौर में थी। 3 साल लगे और 3 साल के बाद फिर अपने शेख की खिदमत में वापस कि हजरत वो मैंने सब हक से हैं वो جب کہا نا کہ حضرت میں نے سب حق بخشوا لیے، شیخ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، اس وقت تک نام ہی نہیں پوچھا، اب پوچھا تمہارا نام کیا ہے، کہ حضرت میرا نام شبلی ہے، فرمایا اچھا اب تم ہماری محفل میں بیٹھا کرو. چھ سال گزرنے کے بعد شیخ کی محفل میں بیٹھنے کی اجازت ملی. شیخ کی محفل میں بیٹھنے کی اجازت ملی. دیکھا، یوں پہلے رگڑے لگا کے صاف کرتے تھے برتن کو، تو پھر جب بیٹھتے تھے تو پھر ایک ایک محفل ان کے لیے کافی ہو جائے گا. اب جب باطن کو اتنا صاف کیا تھا تو نتیجہ کیا نکلا، کہ جب شیخ کی محفل میں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات سنی اور معرفت کی بات سنی، بس دل کے اندر سیدھی اترتی چلی گئی، سیدھی اترتی چلی. چند دنوں کے اندر محبت الہی کا وہ جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا کہ اللہ کی محبت میں دیوانے. کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی چونکہ قربانی بہت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ بھی ان کے اوپر بہت زیادہ تھا. اتنا زیادہ غلبہ تھا، اتنا غلبہ تھا کہ ایک نوجوان نے ان سے پوچھا کہ مجھے اللہ کی معرفت بتا دیجیے. انہوں نے اس کی لفظ دیکھ کے کہا اللہ کی معرفت. تو ان کے لفظ اللہ کہنے میں ایسی تاثیر تھی کہ اس بچے پہ اثر ہوا اور وہ بچہ وہیں گرا اور اس کی جان کٹ گئی. اللہ کے لفظ کہنے میں ایسی تاثیر تھی. ہمارے اپنے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، خواجہ غلام حسن سیواک رحمۃ اللہ، ان پر ہندوؤں نے مقدمہ کر دیا. بڑا مشہور واقعہ ہے، سینکڑوں آدمی اس کے چشم دید گواہ. تو جب مقدمہ کیا تو وہ گئے، ہندو جج تھا، کہ جی آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ ہندو لڑکوں کو زبردستی مسلمان کرتے ہیں. بڑے حیران ہوئے، تو ہندو جس طرح کھڑے تھے کہنے لگے ان کو میں نے کہا ہے مسلمان ہو جاؤ. وہ جو اشارہ کیا نا اور ان کو میں نے کہا ہے، وہ ایسی توجہ ان پر پڑی کہ ان ہندوؤں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا عدالت میں جج کے سامنے. جج نے کہا کہ بس میرے بات سمجھ گیا، قدمہ خارج کر. اللہ کی شان، نگاہ اٹھ جاتی ہے ایسے بزرگوں کی جس طرف، اس طرف دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے. تو اب ان کے دل میں محبت الہی کا عجیب جذبہ تھا. چنانچہ ان کی محبت الہی کے واقعات بڑے عجیب ہیں. دو چار واقعات ذرا مختصر سنا دیتا ہوں. ان کی محبت الہی کا یہ عالم تھا کہ ان کے سامنے جو کوئی بندہ اللہ کا نام لیتا، یہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے تو جیب میں سے گڑ یا کوئی اور میٹھی چیز نکلتی، تو یہ اس کو کھانے کے لیے دیتے تھے. جس کے منہ سے اللہ کا نام سنتے تھے اس کو میٹھا کھانے کو دیتے. لوگ حیران، کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ اللہ کا نام نکلے جس کی زبان سے اسے میٹھا کھانے کو. کہنے لگے جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے اس منہ کو شیرونی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں. جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے اس منہ کو شیرینی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں. اللہ اکبر، کتنی محبت ہوگی، کتنی محبت ہوگی. اللہ اکبر. عبداللہ ابن مغلان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا کوئی غلام اچھی نماز پڑھتا تھا نا، ذرا تسلی سے تعدیل ارکان کے ساتھ جماع کے نماز پڑھتا تھا، اور وہ پڑھتا وہ دیکھتے تھے اس کو آزاد کر دیتے تھے. کہتے تم میری خدمت کے نہیں، اب تو اس کی خدمت کے قابل ہے. اچھا ان کے غلاموں کو پتہ چل گیا اس بات کا، وہ اس کے سامنے جان بوجھ کے بناس سنوار کے پڑھتے تھے. تو جو پڑھتے تھے آزاد کر دیتے تھے. کسی نے کہا حضرت یہ دھوکہ دیتے ہیں، تو فرمان لگے بھائی اللہ کے نام پہ دھوکہ کھانے میں بھی مزہ آتا ہے. آگے سے جواب دینے لگے کہ اللہ کے نام پہ دھوکہ کھانے میں بھی مزہ آتا ہے. اللہ کیا محبت ہوگی اللہ تعالیٰ کی دل میں. سبحان اللہ. تو شبلی رحمت اللہ علیہ کے دل میں بہت محبت تھی، بہت محبت تھی. عجیب. اللہ اکبر کبیرہ. خیر، ٹو کٹ دی سٹوری شارٹ، آمدن برسرے مطلب، یہ محبت الہی بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے. سبحان اللہ. اللہ سے مانگنا چاہیے. آج دنیا سے بیوی مانگنے والے بڑے، بچے مانگنے والے بڑے، کاروبار مانگنے والے بڑے، دنیا کے عہدے مانگنے والے بڑے، آج کے دور میں اللہ سے اللہ کو مانگنے والے بہت تھوڑے بہت تھوڑے بہت تھوڑے ہیں. ہزاروں میں کوئی ایک بھی نظر نہیں آتا. حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا. بہت تھوڑے لوگ ہیں آپ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بہت تھی. تذکرۃ الاولیاء میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بچوں نے ان کو مجنون سمجھا، پاگل سمجھا، تو کسی بچے نے پتھر مار دیا. چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے پتھر مار دیا. وہ پتھر ان کو پنڈلی پہ لگا. ایک آدمی نے دیکھا تو وہ تو پہچانتا تھا، وہ قریب ہوا کہ میں بھائی پٹی باندھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا اس کو دیکھ کر کہ ان کے جسم سے جو قطرہ نیچے گرتا تھا اللہ کا لفظ بن جاتا. کیا محبت ہوگی جگہ ریشے میں سمائی ہوئی کہ جو قطرہ گرتا تھا وہ نیچے اللہ کا لفظ. کیا پاکیزہ زندگیاں تھیں. پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ بھی محبت کا ہوتا ہے، دونوں طرف سے محبت ہوتی ہے. چنانچہ ایک مرتبہ یہ وضو کر کے نکلے مسجد میں جانے کے لیے، تو راستے میں تھے تو الہام ہوا، شبلی شبلی ایسا گستاخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف چلتے ہو؟ شبلی ایسا گستاخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف چلتے ہو؟ تو یہ سہم گئے، واپس آنے لگے کہ دوبارہ کرتا ہوں. جب واپس چلے تو پھر الہام ہوا، شبلی تم میرا در چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ میرا در چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ اب جب یہ الہام ہوا تو انہوں نے زور سے وجد میں آ کے اللہ کہا. جب اللہ کہا نا تو پھر الہام ہوا، شبلی تو مجھے اپنا جذبہ دکھاتا ہے. تو یہ دبک کے بیٹھ گئے وہیں سے. تھوڑی دیر بعد شبلی تو مجھے اپنا صبر دکھاتا ہے. پھر اللہ سے دعا مانگنے لگ گئے، مالک بس میں تیری رضا چاہتا ہوں. اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میرا بندہ اس وقت مجھ سے دعا مانگے. ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا محمد اسلم ملتانی، تبلیغ جماعت کے بڑے اکابرین بزرگوں میں سے تھے، وفات پا گئے بہت عرصہ پہلے. انہوں نے ایک مرتبہ رائے ونڈ کے اجتماع میں ایک واقعہ سنایا. اس کو میں نے کتابوں میں تو بہت پہلے پڑھا ہوا تھا، مگر میں ڈر کے مارے نقل نہیں کرتا تھا. ڈرفوک آدمی ہوں، بزدل آدمی نہیں نکل کرتا، ذمہ داری کی بات ہو جاتی ہے. لیکن جب انہوں نے رائے ونڈ کے سالانہ اجتماع کے موقع پر اپنے بیان میں یہ واقعہ سنایا تو ہمیں بھی جرت ہو گئی. واقعہ عجیب سا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، عجیب واقعہ ہے. ان کے بیان میں اللہ رب العزت کی رحمت کا تذکرہ چل رہا تھا، معافی کا، درگزر کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ تذکرہ چل رہا تھا. تو اس دوران انہوں نے یہ واقعہ سنایا. واقعہ یہ سنایا کہ ایک مرتبہ شبلی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، دل میں یعنی بات ڈالی. کیا بات ڈالی؟ دل میں یہ بات ڈالی، شبلی شبلی کیا تو پسند کرتا ہے کہ میں تیری حقیقت کیا تو پسند کرتا ہے کہ میں تیری حقیقت لوگوں پر کھول دوں تو تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے. یہ الہام شبلی. کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری حقیقت لوگوں پر کھول دوں تو تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ بس یہ بھی اس وقت ذرا اپنے جذب کے انداز میں تھے. تو جیسے الہام ہوا نا، شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری حقیقت، تیری اوقات لوگوں پر کھول دوں تو تجھے کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رحمت کھول کر لوگوں پر ظاہر کر دوں تجھے دنیا میں کوئی سجدہ کرنے والا نہ رہے؟ اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رحمت کھول کر لوگوں پر ظاہر کر دوں تو تجھے دنیا میں کوئی سجدہ کرنے والا نہ رہے؟ فوراً الہام آیا، شبلی تھا تو میری بات کہنا نہ، میں تیری بات کہتا ہوں. واقعہ سنانے کا مقصد ان کا یہ تھا، مولانا اسلم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اللہ رب العزت کی رحمت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں کتنا خطا کار کیوں نہ ہو، گناہگار کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے در پر جم کے بیٹھ جائے کہ مالک میں نے منع کے ہٹنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف کر، خطاؤں کو معاف کر. چنانچہ قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ روز محشر جن کے نام اعمال میں توبہ، استغفار، معافی یہ کثرت سے آئے گی، وہ روز مانگ معافی مانگتے ہوں گے، توبہ کرتے، سب کی مغفرت اللہ کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے. فرماتے ہیں ایک ایسا وقت آئے گا کہ شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھے گا کہ شاید آج میری بھی مغفرت کر دی جائے گی. اتنا اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ کی عذاب تو ہوگا ابتدا میں، پھر عذاب ہونے کے بعد پھر اللہ معافیاں دینا شروع کر دیں گے، کچھ سزا مل گئی، چل اس کو بھی نکالو، اس کو بھی نکالو، اس کو بھی نکالو، اس کو بھی نکالو. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معافی کا اتنا ظہور ہوگا رحمت کا کہ ایک وقت آئے گا کہ شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھے گا اور سمجھے گا کہ شاید آج میری بھی مغفرت ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کتنا ظہور. وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ خصوصی رحمت کا معاملہ کرے. مگر اس رحمت سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ وہ بندہ من لازم الاستغفار، دنیا میں جو گناہ تو کر بیٹھے گا مگر معافیاں مانگتا ہوگا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. تو دنیا میں معافیاں مانگنے کا پھر اجر اور نتیجہ قیامت کے دن ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ استغفار 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام اس کو اپنا زندگی کا جز بنا لیں. جیسے ناشتہ ہے، اس کے بغیر دن شروع ہی نہیں ہوتا. ایسے ہی ہم کریں، فجر سے پہلے یا فجر کے بعد جیسے وقت ملے استغفار ندامت کے ساتھ، سچی پکی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہیے، مانگتے رہیے، بالآخر اللہ تعالیٰ کی رحمت ظاہر. دنیا دار بندے کا دروازہ کوئی کھٹکھٹاتا رہے تو کچھ دیر کے بعد وہ بھی دروازہ کھول دیتا ہے، یہ تو پروردگار ہے، اس کے لیے معاف کر دینا کوئی مشکل کام نہیں۔ تو اس لیے بھائی ہمیشہ اپنی خطاؤں پر نظر رہے اور اللہ تعالیٰ سے انسان معافی مانگتا رہے اور اللہ کی رحمت سے امیدوار رہے، امیدوار رہے کہ پروردگار مجھ پر مہربانی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کا اپنے گھروں سے نکل کے یہاں آنا قبول فرما لے، آپ نے یہ چند قدم اٹھائے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اللہ کی تلاش میں اٹھائیں۔ اب ایک نسبت ہو گئی ہے ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ، انہوں نے سالوں لگائے اس راستے میں، تو ہمارے اکاؤنٹ میں ایک دن تو موجود ہو گئی ہے، ہم نے بھی ایک دن رات لگا۔ بھائی اگر بینک میں اکاؤنٹ کوئی کھلوائے اور بھلے اس میں $100 ہی رکھوا دے، تو بینک والے جب اکاؤنٹ ہولڈرز کی لسٹ بناتے ہیں تو جہاں بلینز والوں کے نام آتے ہیں وہاں $100 والے کا نام اکاؤنٹ کا آئے گا تو صحیح نا کہ کھلا ہوا تو ہے نا۔ تو لوگوں نے تو زندگیاں اللہ کے راستے میں لگا دیں، ہم نے چلو ایک دن رات لگایا تو اکاؤنٹ تو ہمارا بھی کھل گیا، سمجھے؟ اس لیے جب کبھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہو بہت خوشی کے ساتھ، بہت خوشی کے ساتھ، جیسے دلہا اپنی برات کے ساتھ بخوشی چلتا ہے، انسان اس طرح اللہ کے راستے میں بہت بخوشی چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، پھر دعا کرتے آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے، اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ دل مقموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی،
میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔
لا إله إلا الله، اللهم أنت السلام، السلام تبارك يا الإكرام، يا مالك ما في أعين المسلمين بندي، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی درگزر خوشی فرما، اے اللہ ہمیں آپ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، رب کریم ہم آپ سے آپ ہی کو چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب کرنا، اپنا تعلق نصیب کرنا، اپنی معرفت نصیب کرنا، اپنا قرب نصیب کرنا۔ اے مالک، نہ ہمارے پاس محنت ہے، نہ مجاہدہ ہے، نہ ریاضت ہے، اللہ نہ عمل ہے، فقط آپ کی رحمت کا سہارا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر کرنا، ہماری مسکینوں پر کرم کی نظر فرما، اللہ ہمیں اپنے در سے محروم نہ فرما، رب کریم ہماری اصلاح فرما۔ اے اللہ، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری دفاتوں کا خیال ہے، مگر اپنے دل کو میں کیا کروں، جب پھر بھی شوق وصال ہے۔ اللہ میں مرچے گندے ہیں، مگر آپ ہی کے بندے ہیں، اللہ آپ سے تعلق چاہتے ہیں، آپ کی محبت چاہتے ہیں، نیکیوں بھری زندگی چاہتے ہیں، ہمارا نفس اس میں رکاوٹ ہے، اللہ اس نفس کی اصلاح کر دیجئے، شیطان کو ہم سے دور کر دیجئے، رب کریم ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا، اے مالک آپ کے بغیر زندگی کا کیا مزہ، رب کریم رحمت فرما دیجئے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمارے دل کو اپنے سے اپنی محبت سے بھر دیجیے، اللہ پیشانی کے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہمیں سنت کے مطابق بنا دیجیے، اللہ جیسے آپ خوش ہوتے ہیں ہمیں ویسے بنا دیجیے، ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما دیجیے، اللہ نسبت کا نور عطا فرما دیجیے، ہمارے سینوں کو بھی روشن فرما دیجیے، اللہ ہمارے سینوں کو بھی روشن فرما دیجیے، در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجیے، اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک۔